آخری مرتبہ میں جو سوالات تھے ان میں سے ایک سوال رہ گیا تھا کہ مختصر صلاۃ التسبیح بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی نماز ہوتی ہے؟ وہ سوالات کے درمیان میں وہ کہیں آ گیا تھا تو رہ گیا تھا. بہرحال صلاۃ التسبیح اصل تو وہی ہے جو معروف ہے، جس کو سب جانتے ہیں. صلاۃ التسبیح وہ تو مشہور ہے، لیکن اور اصل اس کی جو فضیلت ہے صلاۃ التسبیح کی وہ وہی ہے، لیکن بعض کتابوں میں جیسے ترمذی شریف میں بھی اس کو ایک اور نماز ہے، ایک اور عمل ہے جس کو صلاۃ التسبیح کہا ہے، اس لیے اس کو صلاۃ التسبیح صغرا یا مختصر صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے. اصل صلاۃ التسبیح الگ ہی چیز ہے، لیکن اس کو بھی بعضوں نے صلاۃ التسبیح کہا ہے، اس لحاظ سے اس کو مختصر صلاۃ التسبیح کہہ دیا جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی فضیلتیں الگ ہیں. صلاۃ التسبیح جو اصل صلاۃ التسبیح ہے اس کی فضیلت الگ ہے، اور یہ مختصر والی کی فضیلت الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ ایسا ہے کہ انسان بلا کسی مشقت کے روزانہ ہر نفل نماز کو صلاۃ التسبیح بنا سکتا ہے، لیکن یہ وہ والی فضیلت نہیں ہوگی، یہ الگ فضیلت ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صلاۃ التسبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز میں 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے، تو اس کے لیے فضیلت ہے. لیکن بہرحال یہ 10-10 مرتبہ جو پڑھا جائے گا، اس کو حقیقی معنی میں صلاۃ التسبیح پوری طرح صلاۃ التسبیح جو دوسری فضیلت ہیں جیسے میں نے بتایا وہ نہیں ہے. یہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، انہوں نے اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کچھ کلمات پڑھنے کے، نماز میں کچھ کلمات پڑھنے کے ہو بتا دیجئے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور اس میں کوئی اس کی تفصیل نہیں بتائی کہ نماز میں 2 رکعت نفل جو پڑھنے ہیں اس میں یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر. کون سی جگہ پر، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، اخیری قعدے میں، جب چاہے پڑھ لیں، اس کی کوئی تفصیل حدیث میں نہیں آتی. اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کے بعد انسان دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے. اب ظاہر ہے نفل نماز انسان 2 رکعت پڑھ رہا ہے، ظہر کے بعد پڑھی یا اشراق پڑھی، مغرب بعد پڑھی، عشاء کے بعد پڑھی، 2 رکعت پڑھی، اس میں کسی بھی جگہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، بس اس کے بعد سلام پھیر لیا، پھر دعا مانگے تو دعا قبول ہوگی. اس کو صلاۃ التسبیح صغرا کہا جاتا ہے یا مختصر صلاۃ التسبیح کہا جاتا ہے. یہ ترمذی شریف وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے. اچھا، ایک اور سوال ہے، بس میں وہی وضاحت اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ اصل صلاۃ التسبیح جو ہے وہ صلاۃ التسبیح ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے، اس میں 300 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، اور کل تعداد اس میں 4 رکعت میں 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس میں صرف 10 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے اور 2 رکعت میں پڑھا جا رہا ہے. اچھا، سوال یہ ہے، یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، ہاں یہ بات صحیح ہے کہ یعقوب علیہ السلام ان کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل 12 بیٹے تھے، تو 12 بیٹوں سے جو 12 خاندان چلے وہ سب کے سب بنی اسرائیل کہلائے، اور یہ اصل ملک شام کے تھے یعقوب علیہ السلام اور ان سے پہلے، یعنی ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ بھی وہیں کے تھے، اصل ابراہیم علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، سب وہیں کے تھے، ملک شام کے باشندے تھے اور وہیں رہتے تھے. یہ تو یوسف علیہ السلام نے پھر یعقوب علیہ السلام کے آخری عمر کے آخری حصے میں پھر یعقوب علیہ السلام کو یہاں بلوا لیا تھا مصر میں، ان کی سے کہ ان کی یہاں مصروفیات تھیں، ذمہ داریاں تھیں، تو باقی لوگوں کو بلا لیا تھا. لیکن یہ بنی اسرائیل مصر آنے کے بعد بھی عام لوگوں کے ساتھ مل جل کے نہیں رہ رہے تھے، بلکہ ذرا الگ الگ رہتے تھے، الگ رہتے تھے، اس لیے کہ عام وہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کے ظاہر مزاج کا فرق ہوتا ہے، جوڑ نہیں ہوتا، تو ذرا الگ رہتے تھے. پھر بعد میں یہ فرعون کے غرق ہونے کے واقعے جب پیش آئے، اس وقت یہ سب کے سب چھوڑ کے چلے گئے تھے اور دوبارہ ملک شام جانا چاہ رہے تھے، لیکن پھر رکاوٹیں آتی گئیں اور ایک عرصے کے بعد یہ لوگ پھر ملک شام پہنچے تھے. سوال ہے چائنا بون کے برتن کے بارے میں. یہ سوال پہلے بھی آیا تھا، ابھی میرے ذہن میں بالکل نہیں ہے، اس بارے میں میں نے دیکھا بھی تھا لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. بہرحال اس میں جانوروں کی ہڈی استعمال ہوتی ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے، میں دوبارہ انشاءاللہ دیکھ لوں گا، اس لیے کہ پہلے اس بارے میں دیکھا تھا، ابھی ذہن میں نہیں ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں اگرچہ وہ جانوروں کی ہڈی وغیرہ جو بھی استعمال کرتے ہیں وہ کی جاتی ہیں، لیکن اوپر سے اس کی جو کوٹنگ ہوتی ہے، اوپر سے اس میں جو کوٹنگ ہوتی ہے، وہ کوٹنگ ظاہر ہے کہ انسان جب استعمال کرے گا برتن، تو ایسا نہیں ہے کہ جانوروں کی کوئی جانوروں کے ہڈی کے کوئی اجزاء اس میں کھانے میں یا پینے میں یا دھونے میں نکل رہے ہیں، تو اس لیے اس میں کھانا پینا اور اس کے استعمال کرنا جائز ہے، لیکن بہرحال اس میں جانور کے اجزاء ڈالے جاتے ہیں، یہ بات درست ہے. ایک اور سوال ہے، ہاں سوال جواب ریکارڈ ہو رہے ہیں. خون کے بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کسی نے سوال پوچھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نماز کے دوران نکالی گئی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ نہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ نماز کے دوران تیر نکالا گیا تھا. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، یہ قدیم دور سے ایک مسئلہ اختلافی رہا ہے. چونکہ ائمہ اربعہ میں جب کوئی مسئلہ اختلافی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بھی دلیل ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں ٹوٹتا. اب واقعات ہمیں ملتے ہیں، مثلا واقعہ ایک ملتا ہے وہ صحابی کا کہ رات میں پہرہ دے رہے تھے، تو ایک نے کہا کہ اچھا دونوں اگر جاگیں گے تو رات کے اخیر میں دونوں کو نیند آ جائے گی، تو رات کا شروع حصہ ایک سو لے اور ایک پہرہ دے اور دوسرے حصے میں پھر ہم ترتیب بدل دیں گے. تو ہوا یہ کہ وہ بیچارے ایک جو سو گئے اور دوسرے جو تھے وہ نماز میں مصروف ہو گئے، اور سامنے سے کوئی دشمن آیا، اس نے تیر مارا، یہ نماز پڑھتے رہے، پھر تیر لگا، پھر نماز پڑھتے رہے، وہ پورے خون میں لتپت ہو گئے، خون میں بھیگ گئے، اور نماز کا پھر انہوں نے، بہرحال ان کو یہ تھا کہ میں اپنی نماز کیسے توڑوں، تیر تو تیر ہے، وہ جان جائے لیکن نماز کیسے توڑوں. بہرحال پھر ان کو خیال ہوا کہ نہیں، ذمہ داری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی ہے پہرے کی، کہیں اس میں خلل آ جائے، تو اس نے جلدی سے سلام پھیرا، ساتھی کو اٹھایا، انہوں نے کہا اچھا اتنا خون. وہاں حدیث میں آتا ہے کہ دیکھا ما بالانصاری من الدماء، وہ مہاجری جو سو رہے تھے وہ اٹھے تو دیکھا کہ اس انصاری کو تو اتنا خون نکل رہا ہے. تو پہلا انہوں نے کہا کہ پہلے سے بیدار کر دیتے. انہوں نے کہا نہیں، میں سورت پڑھ رہا تھا، سورہ کہف پڑھ رہے تھے، تو کہا تھا میں سورت درمیان میں توڑنا نہیں چاہ رہا تھا، بس مجھے سورت مکمل کرنی تھی. جذبہ تھا ان حضرات کا. تو وہاں پر ظاہر ہے کہ ان کا خون نکلا، پورے کپڑوں پر خون لگ گیا، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں. اب اس بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ ائمہ اربعہ میں سے سب یہ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھو، نماز وضو ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا ہے الگ مسئلہ ہے، لیکن کپڑوں پر جب خون لگ گیا، جسم پر خون لگ گیا، تو جسم ناپاک، کپڑے ناپاک، تو نماز تو نہیں ہو سکتی. بہرحال اس طرح کی روایتوں کے بارے میں جو سب مثلا بعض صحابہ سے منقول ہے، ہم یہ کہیں گے کہ ان کو اس وقت تک شاید یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، جو یہ تو شروع دور کی بات ہو گئی. لیکن عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کا جو واقعہ ہے وہ تو الگ ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد کا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہوگا، تو کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. صحابہ میں آپس میں اگر اختلاف ہے مسئلے میں، تو کوئی اشکال کی بات نہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ ان کو عام نماز کے باہر اگر تیر نکالا جاتا تو خون نکلتا، اور وہ خون ظاہر ہے کہ جب تیر لگا ہوا ہے جسم کے اندر تو خون تو مستقل نکلے گا، ایسے شخص معذور کہلاتا ہے. اب معذور شخص اگر اس کا خون ویسے بھی نکل رہا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، اور نماز کے دوران اس کا تیر کھینچ کے نکال دیا جائے، تو خون نکلے گا، وہ خون پہلے بھی نکل رہا تھا، تو وہ تو ویسے بھی معذور ہے. تو معذور کے لیے حکم یہ ہے کہ اب اس کا ایک مرتبہ جب خون مستقل نکل رہا ہے، تو اب یہ اگر نماز کے دوران زیادہ نکلتا ہے، تو کم اور زیادہ نکلنے میں کوئی فرق نہیں ہے. جہاں تک یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ نماز کے دوران تیر نکالا گیا، تو چونکہ تیر تو جسم میں ہے، خون مستقل نکل رہا ہے، تو اب تیر نکالنے سے خون زیادہ نکلے گا، تو زیادہ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ معذور ہیں اور معذور کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے جب وہ عذر پیش آ رہا ہوتا ہے، یعنی خون جب نکل رہا ہے تو کم نکلے زیادہ نکلے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس واقعے کا تو بہرحال یہ جواب ہے، باقی اگر ان کی رائے یہی ہو کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا تب بھی کوئی اشکال نہیں، لیکن یہ تو ان کی معذوری کا ایام تھے۔ جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کیے گئے تھے، 3 دن تک زخمی رہے، اس دوران نماز پڑھتے رہے، معذوری ہے۔ معذوری کے ایام کی بات الگ ہے کہ معذوری کے ایام میں انسان پر معذوروں والے احکام جاری ہوتے ہیں، جیسے کسی کو خون آتا رہے، مستقل خون نکلتا رہے، کسی بھی جگہ سے زخم ہو، کوئی بھی چیز ہو، ناک ہو، مستقل نکلتا رہے، تو اس کا ظاہر ہے کہ وہ معذور کے حکم میں آ جاتا ہے، پھر معذورین کے احکام اس پر جاری ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، طریقہ اس نماز کا۔ عام 2 رکعت نفل صلاۃ تسبیح مختصر جو ہے، عام 2 رکعت نفل، کوئی فرق نہیں، 2 رکعت نفل، ان 2 رکعتوں میں کسی بھی جگہ پر، قیام میں ہو، شروع میں ہو، قیام میں ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، یا قعدہ اخیرہ میں، جب بھی کسی بھی جگہ پر 10 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر 10 مرتبہ، بس عام نفل نماز کی طرح نفل ہے، 10-10 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اور عام صلاۃ و تسبیح میں 4 رکعت ایک ساتھ ہونی چاہیے، اس کا طریقہ جو حدیث میں آتا ہے وہ 4 رکعت ہی کا آتا ہے۔ یہ سوال ہے کہ 2-2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، درمیان میں سلام نہ پھیریں، 2 رکعت پڑھیں، اس میں تشہد پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، لیکن سلام نہ پھیریں، سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جائیں اور پھر ان 4 رکعت ایک ساتھ ہوں، اصل طریقہ یہ ہے۔ اگر کسی نے سلام پھیر دیا، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، صلاۃ و تسبیح جمعہ کے دن پڑھنے کا ایک صحابی کا معمول تھا۔ بہرحال یہ جمعہ کے دن اگر کوئی سہولت کی وجہ سے پڑھ لیتا ہے جمعہ کے دن، تب تو ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی عبادت کو کسی خاص دن میں مقرر کر لینا اور حدیث میں اس کا ثبوت نہ ہو، تو اس کو زیادہ فضیلت سمجھ کر اس دن مقرر کر لینا، یہ درست نہیں۔ ہمارے یہاں بھی، ہمارے ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، چونکہ جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے، تو میں نے دیکھا ہے ہمارے بہت سے اساتذہ کو، ہمارے مشائخ کو، ہمارے مدرسے کے بہت سے طلباء کو میں نے دیکھا ہے، اور علماء کو، کہ چونکہ جمعہ کے دن چھٹی کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے لیے جلدی چلے جاتے ہیں، جلدی جانے کا معمول ہوتا ہے اور مسجد میں کچھ وقت بھی گزرتا ہے، تو اچھا چلو ٹھیک ہے، اور وہاں پہنچے ہیں تو صلاۃ و تسبیح پڑھ لیتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن صلاۃ و تسبیح پڑھنا ٹھیک ہے اگر انسان اپنی سہولت کے لیے وہ دن مقرر کرے، یہ سمجھتے ہوئے نہیں کہ جمعہ کے دن پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، جمعرات کی رات کو، اصل میں میرا خیال یہ تھا کہ جمعرات کی رات کو کوئی خاص سوال ہوگا نہیں، تو اس وجہ سے میں نے ریکارڈنگ نہیں کی تھی، اور اس وقت میرے سامنے اصل میں کوئی خاص چیز ہوتی نہیں، میں صرف اسی کو رکھتا ہوں، لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہے، اس وقت بھی اگر ہو سکا تو انشاءاللہ سوال جواب ریکارڈ کر لیں گے، لیکن اصل میں چاہتا ہوں کہ سوال جواب زیادہ تر جو ہیں وہ منگل اور جمعرات کو ہو جائیں، اس وقت چونکہ لوگ بھی سامنے ہوتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ سب کو رکنا پڑے، ہر ایک اپنی مصروفیات میں سے ہوتا ہے، پتہ نہیں کون کس کو جلدی جانا ہو، ابھی تو یہ کہ آن لائن ہیں، جس کو نکلنا ہو نکل سکتا ہے، لیکن اس وقت سب کو سامنے، سب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے میں چاہتا ہوں کہ وہ جلدی ختم ہو جائے، زیادہ دیر نہ ہو، تو مختصر 1-2 سوال ہوتے ہیں، اس وقت ان کو کر لیتے ہیں۔ کوئی ضعیف ہے، بار بار شوگر ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے، شوگر ٹیسٹ اگر کرنا پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے معذورین کے حکم میں نہیں آئے گا۔ معذور اس کو کہتے ہیں کہ پورے مستقل خون بہتا رہے، مستقل خون بہتا رہے اور وضو رکھنا ان کے لیے ممکن نہ ہو تو وہ پھر معذور کے حکم میں آتا ہے، اس کی تفصیل ہے۔ بہرحال یہ جو سوال ہے کہ شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے اگر ان کو خون نکالنا پڑتا ہے تو معذور کے حکم میں نہیں آتے ہیں۔ تہجد کے وقت صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب بھی نفل پڑھ سکتے ہیں صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔